نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، پونے 14 پارے آج ہو گئے ہیں تراویح میں، الحمدللہ. کل میں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعے کو بیان کیا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے ان کی قوم کو، بلکہ جو لوگ ماننے والے تھے ان کے سوا سب کو، سمندر میں غرق کر دیا تھا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر فرمایا ہے. چنانچہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو جو بھیجا، اس کا بھی ذکر فرمایا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی تشریف لائے، ان سب کی ایک ہی دعوت تھی، اور وہ یہ تھی کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور ساتھ میں ہر ایک نبی یہ کہتا تھا کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم ہم جو تمہیں دعوت دیتے ہیں، جو تمہیں دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم تم سے کسی اجرت کے طالب نہیں ہیں کہ تمہیں ہمیں مزدوری دو یا اجرت دو. ہمارا اجر تو اللہ رب العزت پر ہے، اور وہی ہماری اجرت دیں گے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم دین کی طرف آ جاؤ، اللہ اور رسول کے احکام کو مان لو. قحط میں ان کو مبتلا کیا گیا، لیکن یہ پھر بھی بات نہیں آئے. انہوں نے فرمایا کہ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرو. ثم توبوا الیہ، اور توبہ کرو صدقین کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ موسلہ دھار بارشیں تم پر برسائیں گے، تمہارے اس قحط کو دور فرما دیں گے. لیکن اس قوم نے اس کو بھی نہیں مانا، اور ساتھ میں کہا کہ یاہود ما جیتنا بینۃ وما نحن بتاریکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، ہم جو تجھ سے دلائل مانگتے ہیں، روشن دلائل، جب تک تم وہ نہیں لاؤ گے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور روشن دلائل کیا تھے؟ ان کے منہ مانگے معجزے، مانگتے تھے کہ یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، فلاں فلاں چیز ظاہر کر دو. اللہ تعالیٰ پر تو یہ چیزیں کچھ ایسی نہیں تھی کہ اللہ کی قدرت سے باہر ہوں، لیکن یہ بات اصولی طور پر طے تھی کہ اگر معجزہ جو وہ مانگتے ہیں اللہ نے وہ عطا فرما دیا، اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، جیسا کہ اللہ کے تو علم میں تھا کہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے، تو پھر ہلاکت ان کی یقینی تھی. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو بھی ہلاک کیا. اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام جو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور آج بھی مدائن صالح کے نام سے وہ جگہ موجود ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں ایسا فن دیا تھا کہ پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، محلات بناتے تھے. اس زمانے میں کہ جبکہ آلات بھی نہیں تھے اور مشینریاں نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو ایسا فن دیا تھا کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اس میں رہنے کے لیے مکانات بنائے تھے. ان کے محلے اور ان کی آبادیاں آج بھی وہاں آباد ہیں، اور یقیناً یہ عبرت کا سامان بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے بھی، کہ ایک زمانے میں اس قدر طاقتور قوم یہاں پر آباد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کی بنا پر اللہ نے انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا. ان کے قد اور کاٹ ایسے تھے جیسے کہ کھجور کے تنے ہوتے ہیں، لمبے لمبے قد، اور اسی طریقے سے بہت ہی زیادہ طاقتور لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہیں تباہ کیا تو خسو خاشات کی طرح بہ گئے اور ختم ہو گئے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام جو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنے نبی کو تنبیہ کیا، اور آخر میں معجزہ طلب کیا کہ تم ایسا کرو کہ اس پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کے دکھا دو. وہ اونٹنی جو ہے اس پہاڑ سے نکلے، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ جو حاملہ ہو، اس پہاڑ سے نکلنے کے بعد اس کے یہاں بچہ ہو. چنانچہ اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم یہ معجزہ مانگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم ایسا کر تو دیں گے، لیکن اگر نہیں مانیں گے یا اس اونٹنی کو تکلیف پہنچائیں گے تو یقیناً ان کو تباہ کر دیا جائے گا. اللہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر وہ اونٹنی اس سخت پتھر سے نکال دی، تو فرمائے کہ یا قوم ہادی ناقۃ اللہ لکم، کہ میری قوم یہ اللہ کی دیکھو اونٹنی ہے، آیتن یہ نشانی ہے، فدروہا تاکل فی الارض، اب تم اس کو تنگ نہ کرو، اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے، ولا تمسوہا بسوء، اور برائی کی برائی کی نیت سے اس کو مت چھونا، فیاخذکم عذاب قریب، ورنہ تمہیں عذاب ان قریب پکڑ لے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا، اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ فرمایا کہ ان کے ہاں ایک کنواں تھا، ایک دن ساری قوم اس کنویں سے پانی پیتی، اور ایک دن اونٹنی کے لیے اللہ نے کہا کہ ایک دن یہ اونٹنی پیا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑا اس قوم کو، فرمایا کہ اس پانی کی جگہ پھر تمہیں اونٹنی کا دودھ ملے، اور وہ جو دودھ ملتا تھا تو پوری قوم کے لیے کافی ہو جاتا تھا، وہ اس قدر دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم اس دودھ سے سیراب ہوتی تھی، لیکن چونکہ ان کی نیتیں خراب تھی، انہوں نے اس کے باوجود کہا کہ صاحب ہمیں یہ تو اونٹنی نے ہمیں تکلیف دے دی، ایک دن ہم پانی پیتے ہیں اور ایک دن اس کے لیے پانی کا مقرر ہے، ہم اس سے پانی نہیں لے سکتے. نتیجتاً جنہوں نے کچھ عورتوں نے جو ہے وہ جو ایسا معاملہ کیا کہ کسی کو تیار کیا کہ اس اونٹنی کو ختم کر دو، قتل کر دو، تو چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ فاقروہا، اس کو زخمی کر دیا. فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اب جو عذر تھا وہ پورا ہو گیا، ہم نے تمہیں منع کیا تھا لیکن تم باز نہیں آئے، اب تین دن تم انتظار کرو، فی دارکم ثلاثۃ ایام، ذلک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے، یعنی تین دن تم اپنے گھروں میں رہو تو اس کے بعد پھر تم پر عذاب آ جائے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو بھی ہلاک و برباد فرما دیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کئی مقامات پر اللہ نے اس واقعے کو ذکر بھی کیا ہے، یہاں پر بھی بہار اس کو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، بڑھاپے تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، تو ان کو خوشخبری دینے کے لیے حضرت جبریل امین تشریف لائے، ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما، اور آ کر انہوں نے السلام علیکم کہا، قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، یعنی انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر فوراً جلدی سے گئے اور ان کے لیے ایک بچھڑا کاٹ کر تل کر لے کر آ گئے، یعنی مہمان نواز تو یہ بہت تھے اس لیے فوری طور پر ان کے لیے ایک بچھڑا تل کر لے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھا رہے تو وہ تو یہ سمجھے تھے کہ شاید کیونکہ انسانوں کے روپ میں آئے تھے، فرشتوں کے روپ میں وہ نہیں آئے تھے، بلکہ آئے تھے وہ انسانوں کی شکل میں. جب انہوں نے دیکھا کہ فلم مارا ہم لا تصویر ہوئی گئی نہ کی رہو، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے کھانے کی طرف، تو پھر انہوں نے اس کو عجیب محسوس کیا، کیونکہ اس زمانے میں کسی کا کھانا نہ کھانا یہ دشمنی اور عداوت کی نشانی تھی. پاؤ جیسا مینو خیفا، تو دل میں خوف محسوس کیا کہ کہیں میرے دشمن تو نہیں ہے. تو پھر جب انہوں نے دیکھا تو فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف، آپ ڈریے مت، انا ارسلنا الى قوم لوط، ایک تو ہم تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں اولاد کی، اور دوسرا یہ کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ انہیں عذاب دیں. وامرأته قائمۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ سب گفتگو سن رہی تھی، فضحکت تو وہ ہنسنے لگی. فبشرناها بإسحاق، انہیں اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں اسحاق پیدا ہوں گے. ومن ورائے اسحاق یعقوب، اور اس کے بعد اسحاق کے بعد یعقوب بھی پیدا ہوں گے، یعنی یا تو یہ ہے کہ اولاد ہی نہیں ہو رہی، اور اب جب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں تو صرف یہی نہیں ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، بلکہ فرما اسحاق کے بعد یعقوب بھی پیدا ہوں گے، اور پھر اس یعقوب علیہ السلام سے پوری بنی اسرائیل، پوری بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جن کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، اور بھی اسی طریقے سے جو دیگر شمعون اور یہودی بھی جو ہے یہودا کی قوم سے، جو بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں یہ بھی، تو ان کے جو بڑے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام یہودا تھا، اور پوری قوم یہود جو ہے اسی یہودیت یہودا کی طرف منسوب ہے، اسی لیے اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں. تو بہرحال اس خاتون نے جب یہ بات سنی تو وہ ہنسنے لگی، اور ہنسی اس بات پہ آئی کہ میں بوڑھی بانجھ ہوں، 100 سال کے قریب عمر ہو رہی ہے اور اب تک کوئی اولاد نہیں ہو، یار اب مجھے اس عمر میں اب اولاد ہوگی. قالت یا ویلتا اعجز وانا عجوز، تو خاتون کہنے لگی کہ میں اس حال میں جبکہ میں بوڑھی بانجھ ہوں وہاں باری شیخا میرے شوہر بھی بالکل بورے ہیں. ان نہاذا لشیون عجیب, یہ تو بڑی عجیب تعجب کی بات ہے. تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ, کیا اللہ کے حکم میں تم تعجب کرتی ہو؟ یعنی اب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ جوان کیا اور بوڑھا کیا اور بچہ کیا, یا بغیر عورت کے بھی وہ قادر ہے اولاد دینے پر؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم, جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے یہاں ناممکنات میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی. ناممکن کی ڈکشنری ہمارے یہاں ہے, اللہ کے یہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. جب وہ چاہتا ہے, جب پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرتی, کیا پہاڑ سے اونٹنیاں پیدا ہوتی ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو قادر ہے, وہ انہوں نے ایسا کر دیا. اب اس لیے اگر کسی بوڑھی عورت کے اندر وہ چیز پیدا کر دیں کہ اس میں صلاحیت پیدا کر دیں اولاد ہونے کی, تو بوڑھے بڑھاپے میں بھی اولاد ہو جاتی ہے. جوانی میں کون دیتا ہے؟ جوانی میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ نے ایک قانون ضابطہ بنا دیا, اس لیے خاص عمر تک عورت میں صلاحیت ہوتی ہے, بعد میں پھر وہ عمر عیاش میں چلی جاتی ہے جس میں بچے نہیں ہوتے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس سے, اس کی قدرت سے کیا بھائی. اس لیے فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے امر کے بارے میں تم تعجب کرتی ہو. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم وعلی البیت, حالانکہ گھر والوں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم رات دن دیکھتے رہتے ہو. یعنی تم تو نبی کا گھرانہ ہے اور رات دن تم اللہ کی رحمتیں بھی دیکھتی ہو اور اس کی برکتیں بھی تم پر نازل ہوتی ہیں, تو پھر بھی تعجب کرتی ہو. انہ حمید مجید, اللہ تعالیٰ قابل حمد بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں. یہ فرشتے جہاں حضرت ابراہیم کو خوشخبری دینے آئے تھے, وہیں پر یہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھی اللہ نے ان کو بھیجا تھا. چنانچہ یہاں سے یہ روانہ ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا فقال هذا يوم عصيب. حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے, چونکہ یہ انسانوں کی شکل میں تھے اور یہاں جب آئے تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہ آئے. اب چونکہ اس قوم کے اندر یہ برائی تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے اور بدکاری اور فوش کام کرتے تھے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مزید حجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کو لڑکوں کی شکل ہی میں بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ مہمان ہیں اور ہیں بھی جو ہے وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں, تو انہوں نے اپنے دل میں تنگی محسوس کی اس بات سے کہ میری قوم کی گندی عادتیں ایسی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے مہمانوں کو وہ تنگ کرے. قوم نے جب ان کے مہمانوں کو دیکھا تو قوم جو ہے وہ پوری حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آ گئی. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اس سے پہلے وہ بدترین اور برے کام کیا کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم حرام زدگی کی طرف مائل ہے اور بے حیائی کرنا چاہتی ہے, تو فرمایا قال یا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي. کہنے لگے کہ میری قوم, یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں, یعنی تم جو بدکاری کرنا چاہتے ہو تو اس سے مراد ضروری نہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں, بلکہ قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی, قوم کی بیٹی بھی نبی کی بیٹی ہوتی ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کا اشارہ اپنی بیٹیوں کی طرف بھی ہو سکتا تھا اور ساتھ میں پوری قوم کی جو بیٹیاں ہیں, مطلب یہ تھا کہ تم حرام کی طرف مائل مت ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو جائز تمہارے لیے رکھا ہے, لڑکیوں سے نکاح کرنا, لڑکیوں کی طرف آنا, تو تم وہ کام کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھا ہے, خدا کے لیے حرام کی طرف مائل مت ہو. ہن نہ دھرو رکھو, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے. فتق اللہ, اللہ سے ڈرو. ولا تخزون فی ضیفی, تم مہمانوں کو کے بارے میں مجھے شرمندہ مت کرو. اور پھر شاہد فرمائے کہ علیہ سمین تم رجل الرشید, کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ یعنی سارے کے سارے ہی تم اس قسم کے لوگ ہو, ایک بھی بھلا آدمی نہیں. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق, کہ اللہ کہ آپ تو جانتے ہیں کہ لڑکیوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارا کیا ارادہ ہے. قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى رحم شديد. بہرحال انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے جواب سے مایوس کیا, تو فرشتوں نے کہا کہ یا لوط, انا رسول ربی، حضرت لوط علیہ السلام کو پکارا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہماری طرف سے فکر مند نہ ہو، یہ ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے، چھو بھی نہیں سکیں گے. یا لوط انا رسول ربی، اے لوط ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ ہم تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے، چھو بھی نہیں سکیں گے. فاسر بأهلك بقطع من الليل، تم اپنے خاندان کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، یعنی رات و رات جلد از جلد اپنے خاندان کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ. ولا یلزم منکم احد الا امرأتک، اور سب کو کہہ دو کہ کوئی مڑ کے نہ دیکھے مگر آپ کی بیوی، یعنی وہ ایسا کرے گی. اس کو ہمدردی تھی، بلکہ اصل واقعہ بعد میں یہی لکھا ہے کہ جب یہ مہمان آئے تو قوم کو پتہ تو نہیں تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہی نے جا کے اطلاع دی کہ آج ہمارے یہاں ایسے ایسے مہمان آئے، لہذا وہ فوراً حملہ کرنے کے لیے آ گئے. تو بہرحال فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام آپ فکر مت کیجیے، اور آپ اپنے خاندان کو لے کر، گھر والوں کو لے کر، اور جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو لے کر یہاں سے نکل جائیے. فاسری بیا حلی کا بقدر من اللیل، رات کے ایک حصے میں جو ہے اپنے خاندان کو لے کے یہاں سے نکل جائیے. ولا یلزم منکم احد الا امرأتک، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے. انہ مصیبھا ما اصابہم، اس لیے کہ اسے تو جو مصیبت پہنچنے والی وہ پہنچے گی. ان موعدہم الصبح، اور یاد رکھیے کہ یہ عذاب کا جو وقت ہے نا وہ صبح کا وقت، صبح سے مراد صبح صادق، یعنی رات گزر جائے گی، صبح صادق جب آئے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان کے اوپر عذاب بھیجنے کا. علیہ الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں، یعنی صبح تو آ پہنچی بس. فلما جاء امرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہمارا امر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے نچلے حصے کو، اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، یعنی اس پورے زمین کے حصے کو پلٹ دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، یعنی اللہ کے جو فرشتے تھے طاقتور، انہوں نے اپنے ایک پر پر اس پوری زمین کو اٹھا لیا اور اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے. اس میں جو کچھ بھی تھا، زمین میں جو رہنے والے تھے، اس زمین، اس بستی میں رہنے والے لوگ، اور تک اس زمین کے رہنے والے کتے کے بھونکنوں کی آوازیں فرشتوں نے سنی، اتنا قریب لے گئے آسمان سے کہ فرشتوں نے ان کے بھونکنے کی آوازیں سنی، اور وہاں لے جا کے ان کو پلٹ دیا. کیونکہ کام بھی الٹے کیا کرتے تھے، اس لیے عذاب کے اندر بھی اللہ نے ایسی مماثلت قائم رکھی کہ جس طرح کا کام اس طرح کا عذاب. کام اونے کیا کرتے تھے الٹے، اس لیے عذاب بھی اللہ نے ایسا ہی سخت بھیجا. تو بہت ہی سخت گناہ کا کام ہے، اور سخت ترین جو ہے اس پر عذاب ہے. آپ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس، یعنی جنا کی تو حد مقرر فرمائی ہے کہ بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ کوڑے ہیں، اور بعض صورتوں میں جو ہے سنساری ہے، لیکن اس عمل کی سزا جو ہے وہ یا تو اس کے اوپر کوئی، یعنی پہاڑ سے گرا دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، جلا دیا جائے، یا پھر اس کے اوپر کوئی دیوار گرا دی جائے، یعنی اس کا عذاب بھی پھر ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، نہ صرف یہ کہ اللہ نے ان کے اوپر کو نیچے کر دیا، یعنی الٹا کر دیا سارا کا سارا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ حجارۃ من سجیل، ان پر پتھروں کی بارش بھیجی، اور وہ پتھر بھی ایسے تھے کہ ہر ایک پر ہر ایک کا نام نشان موجود تھا کہ کون سا پتھر کس کو لگ رہا ہے. سج منزود مسومت عند ربی، اللہ کی طرف سے وہ نامزد تھا کہ کس کا کون سا پتھر کس کو لگے گا جا کے. وما هي من الظالمين ببعید، دیکھیے ظالموں کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے سزا دے گئے. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جو مدین میں تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم میں جو برائی تھی وہ ناپنے اور تولنے میں کمی کیا کرتے تھے، یعنی کم تولتے تھے، کم ناپتے تھے. ہم ذرا یہاں پر تھوڑا سا اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آج کون سی ایسی برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے، جو پہلے برائیاں بیان کی ہیں کہ ہم میں نہیں، اور جو کم ناپنے اور تولنے کی بیماریاں وہ ہم میں نہیں، ذخیرہ اندوزی ہم میں نہیں. یہ ساری برائیاں جن پر اللہ نے ایک ایک برائی کی وجہ سے قوموں کو عذاب میں ڈال دیا، عذاب دے دیا انہیں، ہم میں تو یہ سارے کے سارے مجموعہ موجود ہے، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہلاک نہیں فرماتے. اور ایک وقت میں اللہ نے وعدہ بھی کیا کہ ایک ہی وقت میں ساری قوم کو ہلاک نہیں کریں گے. ہاں کہیں کہیں مختلف، کہیں عذاب آ گیا، سیلاب آ گیا، کہیں طوفانی بارشیں ہو گئیں، کہیں سونامی آ گیا کہیں کچھ آ گیا, اس طریقے سے ہلاکتیں ہوں گی. اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے, میں مفہوم میں اس کا عرض کر دیتا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی تمہاری بستیوں کے خلق و جواز میں عذاب بھیج دیتے, تم پر بھی بھیجتے لیکن تمہارے خلق و جواز میں عذاب واقع ہوتا ہے. مثلا ہمارا ملک پاکستان ہے, ہندوستان میں آ گیا, چائنا میں آ گیا, سری لنکا میں آ گیا, کہیں اور آ گیا, تو ہماری آنکھیں تو کھلی ہونی چاہیے. انڈونیشیا میں آ گیا, مختلف طریقے سے عذاب آتے کہ نہیں آتے, تو ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا ہے ہمارے اوپر بھی بھیج سکتا ہے. اللہ نے کتنا کرم کیا, کتنی مرتبہ پتا چلا کہ صاحب پاکستان کی طرف دریائی طوفان جو ہے وہ آ رہا ہے, سمندر کا طوفان آ رہا ہے, اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, محض اپنے فضل و کرم سے, میں سمجھتا ہوں کہ جھیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. ہمارے کوئی ایسے اچھے اعمال نہیں ہیں, بس صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھیل ہوتی ہے, ان کی مہربانی ہوتی ہے کہ عذاب اٹھال دیتے ہیں کہ شاید بعد آ جائے, شاید بعد آ جائے. تو ہمیں توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے, اپنے اعمال کو بھی درست رکھنا چاہیے. تو میرا قومیں مدیت حضرت قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ تھا کہ وہ کمی کا بیشی کرتے تھے ناپ تول میں, تو فرما ولا تنقص المکیال والمیزان, ناپ اور تولنے میں کمی مت کرو. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نماز بہت پڑھتے تھے, عبادت بہت کرتے تھے, تو اس قوم کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, آج بھی عادتیں موجود ہیں. اس زمانے میں قوم نے کہا کہ تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے, جیسے آج کسی نے کہہ دیا کوئی آدمی کہنا کہ داڑھی رکھ کے ہی کام کر, داڑھی تو سبھی کو رکھنی چاہیے, خالی میرے اوپر یہ کسی اوپر تو نہیں ہے, یہ تو سب کا کام ہے. لیکن قوم وہ چیزیں جو عبادت اگر کوئی کر رہا ہے نہیں ایک آدمی, تو اس کو اسی کو جو ہے وہ نشانہ بنا. اب کوئی نماز پڑھ رہا تو کہتا اچھا ہمیں پتا ہے زیادہ نمازی نہ بنو, ہم بھی نماز نہیں پڑھتے, ہم کیا مسلمان نہیں ہیں, اور نہ جانے کیا اس قسم کے جملے کستے ہیں. تو میرا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کہا قالوا یا شعیب الصلاۃ تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا, اے شعیب کیا تیری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں, او نفعل فی اموالنا ما نشاء, یا ہم اپنے مالوں میں جو چاہے کرے, کم تولے زیادہ نہ کرے, تمہیں کیا ہے, تم کیوں منع کرتے ہو. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یعقوب یا رائی تم ان کن تو علا بین ربی والا زخر من رشق حسن, بھائی مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے, تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے رزق حسن بھی دیا, یعنی میں تمہارا محتاج نہیں ہوں کسی بات کا, اللہ تعالی نے مجھے رزق بھی اچھا عطا فرمایا ہے, یعنی ظاہری اعتبار سے باطنی اعتبار سے اللہ نے مجھے کسی سے پیچھے نہیں رکھا, اور میں تمہارا مخالف نہیں ہوں, اور نہ میں ایسا کام کر رہا ہوں کہ خود کر رہا ہوں اور تمہیں منع کر رہا ہوں. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو آدمی خود غلط کام کرتا ہے وہ جب دوسروں کو روکتا ہے تو عام طور پر اس کے اثرات زیادہ اچھے نہیں ہوتے, اس لیے آدمی کو چاہیے کہ پہلے خود روکے اور پھر دوسرے کو ترغیب کرے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی کسی غلط کام میں مبتلا ہے لیکن دوسرے کو روک رہا ہے, مثلا ایک آدمی شراب پیتا ہے لیکن دوسرے کو کہتا ہے کہ دیکھو میں شراب مت پیوں, یا کوئی ناچ گانے کا کام کرتا ہے لیکن تم کہہ رہے دیکھو میں نہیں جا رہا کہ تم یہ کام کرو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی لازمہ تو وہ کہہ سکتا ہے, تلقین کر سکتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان وہ غلط فیلڈ میں چلے جاتے ہیں لیکن اپنی اولاد کے لیے اس فیلڈ کو نہیں چاہتے کہ ہم اپنے اولاد کو اس میں لائیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ نہیں جب تم ہو تو اپنی اولاد کو بھی ضرور اس میں لاؤ. اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ اگر کوئی آدمی اچھی بات کرے تو ہمیں اس کی بات سن لینی چاہیے, وہ چاہے اس پر عمل نہیں کر رہا, لیکن ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اگر وہ خود چھوڑ دے برے کام اور پھر تلقین کرے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ان اريد الا الاصلاح ما استطاع, میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں بس. بہرحال اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس قوم کو بھی بہت یعنی پہلے موقع دیا لیکن جب نہیں مانی تو بہرحال ان کو بھی اللہ نے تباہ و برباد فرما دیا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بھی آگے سورہ یوسف ہے جو کل تلاوت بھی کی گئی لیکن لازم بات ہے اس کا ایک قصہ ہے پورا اور وہ تفصیل طلب ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی بہت ساری نشانیاں بھی ہیں اور ہمارے لیے بہت سے عبرت کے سامان بھی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے گناہوں سے بچاتے ہیں. اس میں اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جو اس کے بس میں ہے گناہوں سے بچنے کا کام وہ کرے, آگے بچانا اللہ کا کام. دیکھیے زلیخا نے جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور اپنے دام میں لانے کی کوشش کی, دروازے بند کر دیے, تالے لگا دیے, اب حضرت یوسف علیہ السلام کے اختیار میں صرف یہ تھا کہ وہ دروازوں کی طرف بھاگیں, چنانچہ انہوں نے یہی کیا جو وہ کر سکتے تھے. چنانچہ جب وہ دروازے کی طرف بھاگے, دروازے تک پہنچے, اللہ تعالیٰ نے تالا بھی توڑ دیا, دروازے بھی کھل گئے. تو یہ بات ہمیں بتا دی کہ تمہارا جو کام ہے تم وہ کام کرو, آگے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والی ذات ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی, اس گناہوں سے گناہ سے محفوظ فرمایا. اس کے بعد پھر نہ صرف یہ بلکہ اس میں بہت ساری جو ہے وہ عبرت کے سامان ان کے بھائیوں کے لیے, کس طرح سے انہوں نے برائی چاہی. لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی کو بچانا, دنیا کی کوئی طاقت اس کو کوئی ایذا نہیں پہنچا سکتی. اپنی دانش میں تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا, لہٰذا یہ مشورہ بھی دے کہ اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو. تو کسی نے کہا کہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو, کوئی قافلہ آئے گا لے جائے گا. تو اصل مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ باپ کی محبت جو انہیں حاصل ہے وہ حاصل نہ رہے اور ان کی توجہ کا مرکز ہم بن جائے. اور اللہ رب العزت کا بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جس درجے کی محبت یعقوب علیہ السلام کو تھی, اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس درجے کی محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے, غیر اللہ سے مخلوق سے نہ ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا, یوسف علیہ السلام کو دور کر دیا, یہاں تک کہ ایک عرصے تک دور رہے. بعض روایت میں آتا کہ 32 سال فراق یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے, یہاں تک کہ ان کی آنکھیں چلی گئی, نابینا ہو گئی. تو میرا اس پوری تفصیل کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یوسف کے اندر ذکر کیا ہے. پھر اسی طریقے سے سورہ ابراہیم, اس میں اللہ نے بہت ہی نسخہ کیمیا ذکر فرمایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ دین امن و تطمئن قلوب ہوں بھی ذکر اللہ, اہل ایمان کے قلوب جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. یعنی ہم جو مختلف چیزوں میں سکون ڈھونڈنا چاہتے ہیں, اللہ معاف کرے, کوئی شراب میں سکون ڈھونڈتا ہے, تو کوئی گانے بجانے میں ڈھونڈتا ہے, کوئی اور گناہ کے کاموں میں, ان چیزوں سے بے سکونی اور بڑھتی ہے. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ سکون حاصل کر لے, اس کا راستہ صرف یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرے, اللہ کو یاد کرے. انشاءاللہ ذکر اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکون دل رکھا ہے. اور اسی طریقے سے اسی صورت میں سورہ رعد میں اللہ رب العزت نے کفار کا ذکر فرمایا کہ یہ کافر آپ سے مختلف مطالبات کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کافر آئے اور انہوں نے مختلف قسم کے مطالبے رکھے اور کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ جو پہاڑ ہیں مکہ مکرمہ کے, ان پہاڑوں کو ختم کر دیں اور زمین کو کھول دیں, کھلا کر دیں, اس لیے کہ تاکہ ہم یہاں زراعت کر سکیں, پارک بنا سکیں اور مختلف کھیل کود کے میدان بنائیں, زمین تنگ ہو گئی ہے پہاڑوں کی وجہ سے. تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا اور جب وہ ان کے ہاتھوں میں لوہے کو موم کر دیا تھا, تو یہ پہاڑ جو ہے مسخر ہو سکتے ہیں اور آپ یقیناً داؤد علیہ السلام سے کم درجے کے نبی نہیں ہیں, تو آپ ہمارے لیے یہ کیجئے کہ ان پہاڑوں کو مکہ مکرمہ کی وادی سے ہٹا دیجئے تاکہ زمین ہمارے لیے کشادہ ہو جائے. ایک مطالبہ تو یہ کیا. اور کتے آدمی لفظ, یا حضرت سلمان علیہ السلام کی طرح ہمارے لیے یہ کیجئے کہ تخت شاہی ہمارے پاس ہو, ہواؤں پر ہمیں قدرت ہو, ہم بھی جو ہے وہ دور دراز کے سفر جو ہے وہ مہینوں کے سفر دنوں میں اور دنوں کے سفر لمحوں میں کر سکیں, جیسے کہ سلیمان علیہ السلام, جن کا ذکر انشاءاللہ 19 بارے میں آئے گا. تو وہ تخت پر بیٹھا کرتے تھے, ہوائیں ان کو 6 مہینے کا سفر جو ہے ان کا بہت جلدی طے ہو جاتا تھا. تو ہمیں ہمارے لیے بھی ہواؤں کو مسخر کر دے تاکہ ہم ملک شام جاتے ہیں, یمن جاتے ہیں, عراق جاتے ہیں, دوسرے ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے ہیں, تو ہوائیں ہمیں وہاں سے اڑا کر لے جایا کرے تاکہ جلد جلد ہمیں یہ سہولت حاصل ہو جائے. ایک تو یہ بات کہی, دوسرا یہ دوسرا, اور تیسری بات کیا, وہ کل لما بھی موقع. اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, تو آپ عیسیٰ علیہ السلام سے کم تو نہیں ہیں, آپ بھی ہمارے دادا قصی کو زندہ کرتے تاکہ ہم ان سے گفتگو کر سکیں, ان سے معلوم کریں کہ آپ نبی برحق ہیں کہ نہیں. بتائیے اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا یہ چیزیں ناممکن تھی؟ لیکن یہ بات یقینی تھی کہ یہ ایمان لانے والے پھر بھی نہیں تھے. چنانچہ بعض دوسرے مقامات پر اللہ نے اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہ عبداللہ بن امیہ اور دیگر جو کفار تھے انہوں نے مطالبات رکھے, تو اللہ نے اس کو فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ, اگر ہم اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا دیں, یعنی پہاڑ یہاں سے چلے جائیں, او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ, یہ زمین جو ہے وہ ہم طے کرا دیں تمہیں ہوا کے ذریعے سے, سفر تمہارا مختصر ہو جائے, او کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى, یا تم مردوں سے ہم کلام بھی ہو جاؤ. تو یہاں پر آگے معذوف ہے لما, پھر بھی ایمان لانے والے نہیں. بل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا, تو بہرحال یہ مطالبات اس قسم کے کیے تو اللہ نے بتا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں. ہم اگر یہ ان کے مطالبات مان بھی لیں اور ان کو سب کچھ دکھا دیں اور یہ ایمان جب نہیں لائیں گے تو ہم انہیں ضرور تباہ کر دیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے وہ معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نہیں دکھائے, لیکن یہ بتا دیا کہ اس سے بڑے بڑے معجزے یہ دیکھ چکے ہیں. مثلا چاند کے دو ٹکڑے ہونا, یہ پہاڑوں کو ہٹا دینے سے بھی بڑھ کر بات. پہاڑ کا ہٹانا تو اتنی بڑی بات نہیں تھی, کیونکہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ڈائنامائٹ سے جب پہاڑ اڑا دیے جاتے ہیں لوگ بھی یہ کام کر لیتے ہیں, تو اللہ کے لیے کیا مشکل. لیکن چاند کو دو ٹکڑے کرنا, یہ یقین اللہ رب العزت کی کاریگری تھی. اللہ نے اس سے بڑھ کر وہ کام ان کو دکھا دیا کر کے, لیکن پھر بھی جب ایمان نہیں لائے تو ابھی چھوٹے چھوٹے معجزے کیا طلب کر. بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کو ذکر فرمایا, اور اسی طریقے سے پھر دیگر صورتوں کے اندر بھی اسی قسم کے مضامین ہیں مختلف انواع و اقسام کے, جس میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن مجید کو ہم سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے, بعض لوگ کل بھی مجھ سے ایک ساتھ پوچھ رہے تھے کہ بعض نے کہا کہ بھائی جو لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو الحمد للہ پتہ نہیں دماغ کے اندر کہاں سے یہ بات گھس گئی ہے. ارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو آپ کے بے بعثت کے چار مقاصد بیان کیے اللہ تعالیٰ نے, اسی میں سے یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی, قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کریں. تو تلاوت قرآن مجید یہ الگ ایک الگ سے بالکل یہ فریضہ تھا. یہ بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں تشریف آنے کا ایک مقصد تھا, اس میں سے پہلا مقصد یہ تھا یتلو علیہم آیاتی, قرآن مجید کی تلاوت کریں. جب تلاوت صحیح ہو جائے گی تو اس کا بعد اگلا مرحلہ ہے. یا ہمیں قاعدہ صحیح پڑھنا نہیں آتا, قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آتا, ترجمہ تو بعد کی بات ہے. تو یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید تو دیکھیے اگر پڑھیں گے تو اجر و ثواب تو اس پہ ہے. اور حدیث قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حرف پر دس نیکیاں. یہ ترجمے کے ساتھ کی نہیں ہے بات, صرف تلاوت پر آپ جب پڑھیں گے اور پھر آپ نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے کون سے تھے, الف لام میم. فرمایا کہ الف لام میم میں نہیں کہتا کہ تین حرف ہیں, بلکہ الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے. تو اس طرح سے تین حرف ہو گئے تو گویا اس الف لام میم پہ تیس نیکیاں آپ کو مل گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں پر الف لام میم جو حرف بیان کیا وہ ایسا حرف ہے جو حروف مقطعات میں سے, اس کے معنی اللہ اور رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب بغیر معنی جانے اللہ تیس نیکیاں دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ تو جو لوگ اس طرح کے اعتراضات کہتے ہیں ان عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے, اس کا ترجمہ بھی نہیں جانتے پھر بھی ثواب مل رہا ہے. تو بغیر ترجمے کے بھی قرآن پڑھیں گے تو اجر و ثواب تو یقیناً ہے. ہاں البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دے دی اب قرآن مجید کے ترجمے کو بھی سیکھیں کسی سے, یا پھر کوئی معتبر ترجمہ مستند ترجمہ لے کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے اندر اگر مختصر تشریح ہے اس کو بھی پڑھیں, اس سے منع ہم نہیں کرتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تلاوت قرآن مجید ہی قابل اعتراض بات ہے. میرا ایک صاحب نے کل ہی مجھ سے یہ بات کری, اس لیے بھی یاد رکھیے قرآن مجید کو محبت کے ساتھ پڑھیے. بعض حضرات تو ایسے گزرے ہیں کہ انہیں بیچاروں کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, ترجمہ تو بات کی بات ہے. وہ صرف ایک بزرگ تھے, وہ کہا کرتے تھے قرآن مجید کھول لیا کرتے تھے اور ان کو صرف اردو ہی آتی تھی, اور وہ کہتے تھے کہ میرے رب نے یہ بھی سچ کہا, میرے رب نے یہ بھی سچ کہا, میرے رب نے یہ بھی سچ کہا, یعنی میرے اللہ نے یہ بھی سچ کہا, یہ بھی سچ کہا, یہ بھی سچ کہا. بس وہ یہی کہتے تھے, اس لیے کچھ آتا نہیں تھا. تو یہ ان کا ایمان اور عقیدہ تھا کہ جو کچھ اللہ نے اس کلام مجید میں لکھا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے, اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. یہ بھی ان کی محبت کی بات ہے. اس لیے میرا عزیز و قرآن مجید کو سیکھو, اگر نہیں آتا صحیح معنی پڑھنے کی کوشش کرے, کم از کم اتنا قرآن مجید جس سے ہماری نمازیں درست ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ عشرہ رحمت شروع ہو چکا ہے یا اللہ, اپنے فضل و کرم سے عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے, ہماری مغفرت کاملہ فرما. اے اللہ ہماری مغفرت کاملہ فرما, اے اللہ ہماری مغفرت کاملہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.